پھر مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے. کیا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وَعْلَمُوا، اور جان لو. اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، علم والا ہے. موت سے مت ڈرو، اور اس وجہ سے جہاد سے جی نہ چراؤ، جہاد کرو. اگر زندگی لکھی ہے تو مل جائے گی. کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو کہنے لگے کہ بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ موت میدان جنگ میں نہیں آتی. انہوں نے اپنے غزوات کا ذکر کیا کہ 90 یا 90+ کچھ اتنی جنگوں میں میں نے شرکت کی ہے، اور میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جس پر زخموں کے نشان نہ ہو، لیکن دیکھو آج میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں. اگر صرف میدان جنگ میں جانے سے موت آتی تو مجھے بستر پہ نہ آتی. تو موت کی جگہ، وقت، طریقہ یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور انسان خود بخود اس جگہ جا پہنچتا ہے. اس لیے دوسروں کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں شخص موت کا سبب بن گیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے جہاد نہ کرے اور جہاد کا خیال بھی دل میں نہ لائے تو وہ منافقت کی موت مرا. عورتوں پہ تو خیر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن مردوں کے حوالے سے خاص طور پر، کہ جو مسلمان ہو اور پھر جہاد کا خیال ہی دل میں کبھی نہ لائے تو اسے مومن نہیں سمجھا گیا، منافق کہا گیا. کیونکہ مومن کی زندگی تو جہاد کے بغیر تصور ہی نہیں کی جا سکتی. اور جہاد صرف جنگ کرنا نہیں، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی آخری کوشش بھی کرنا، اپنے قلم سے، زبان سے، ہاتھ سے، وقت سے، مال سے، صلاحیتوں سے، ٹیلنٹ سے، کچھ بھی جو آپ کو ملا، اللہ کے دین کے فائدے کے لیے کام کرنا. پھر فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جہاد میں جان کے بعد سب سے اہم چیز جو دی جانی چاہیے وہ کیا ہے؟ مال. اسی لیے اس کے طرف توجہ دلائی گئی، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ. اور جیسا کہ میں نے کل آپ کو قرض حسنہ کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ اس سے مراد وہ انفاق ہے جو خدا کے دین کے راستے میں کیا جائے، خدا کے دین کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے، جنگ کے لیے. یعنی کوئی بھی خدمت جو دین کی جائے وہ قرض حسنہ شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس کا نام بلند کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلا دین کے علم کی نشر و اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے جس کا اصل مقصد دین کو محفوظ رکھنا یا دین کو طاقت پہنچانا ہو، تو یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے ذمہ قرض. کیونکہ یہ آپ نے اللہ کے دین، اللہ کے نام، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا. اس میں آپ کی کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی فائدہ اور مصلحت شامل ہی نہیں تھی. جیسا کہ اگر کوئی مسلم بیمار ہے تو آپ صدقہ کر رہے ہیں تو اس میں غرض کیا ہے؟ کہ یہ صحت ہو جائے، ذاتی فائدہ نا. یا کوئی آئندہ آنے والی مصیبت ٹل جائے تو ذاتی فائدہ ہے نا. لیکن جب آپ اپنے کسی ذاتی فائدے کو پیچھے رکھ کر صرف اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، یا اللہ کہ لوگ تیرا نام لیں، تیری طرف آئیں، تجھ سے رجوع کریں، جب یہ چیز آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرے لیے کیا نا، اس لیے اس کی جزا میں دوں گا. اللہ تعالیٰ جہاد کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو کم نہیں کرے گا. تمہارا مال اللہ کے راستے میں دینے سے تھوڑا نہیں ہوگا، اللہ اس کو بڑھائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک لقمہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اضعافن کثیرہ کئی گنا، کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی کم کرتا ہے گھٹاتا ہے اور وہی زیادہ کرتا ہے، یعنی رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی یا کمی یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اور بعض اوقات مال بظاہر کم ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ بہت کافی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مال بظاہر ملینز میں ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایسی بے برکتی ہوتی ہے کہ کوئی ضرورت بھی صحیح معنوں میں پوری ہوتی نظر نہیں آتی، کہیں پر بھی خرچ کر کے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، حالانکہ بہت ہے، بہت ہونے کے باوجود بھی دل میں بھوک ہے، پریشانی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات غریب لوگ بڑے ہی سیٹسفائیڈ مطمئن شکر ادا کرتے آپ کو ملیں گے کہ اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے، ضرورت پوری ہو جاتی، خوش ہیں. اور کئی لوگوں کے پاس آپ بیٹھے تو آپ کو وحشت ہونے لگتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہاتھ ہیروں سے بھرے ہوئے ہیں اور زبان پہ شکوہ ہے، بڑی پریشانی ہے، مالی پورا نہیں پڑتا. تو یہ طریقہ درست نہیں. جو ہے اس پہ نظر رکھا کریں، اس پہ نہیں جو نہیں ہے. تو اللہ ہی بڑھاتا ہے اور اللہ ہی گھٹاتا ہے. اب یاد رکھیں، جب سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کا دل تنگ ہو، انسان مال کے کمی کے خوف میں مبتلا رہے، کل کہاں سے کھاؤں گا اور پورا نہیں پڑ رہا، تو اسے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی سمجھیں. قرآن پاک میں آتا ہے، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشة ضنكا، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تنگی کا احساس کہ نہیں ہے، کم ہے، تھوڑا ہے، ایک اندر کی بھوک جسے سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے اس کو نظر سے کچھ نہیں آتا. دیکھیں نا، شکر گزار کو تو چھوٹا سا بھی بہت نظر آتا ہے. شکر گزاری کیا ہے؟ شکر کا لفظی معنی بتایا تھا نا میں آپ کو، کیا ہے؟ گائے تھوڑا چارہ کھا کر زیادہ دودھ دے. شکر گزار بندے کو تھوڑا بھی بہت نظر آتا ہے، اور ناشکرے کو بہت بھی نظر نہیں آتا. لہذا قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، اور یہ سزا ہے کس کی؟ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، میری یاد، میری کتاب سے منہ موڑ جائے. کیونکہ سورۃ طہٰ کی اس آیت میں اللہ کی کتاب کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. فرمایا، تم اللہ کی راہ میں دیکھے تو دیکھو، دیکھو کیسے بڑھاتا ہے اللہ اس کو، دنیا میں بھی برکت ڈال دے گا. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی. کہیں آپ کا بہت خرچ ہو جانا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے کچھ صدقہ نکال دیا، وہ بڑی مصیبت ٹل گئی. وہ جو اس سے کئی گنا زیادہ نکلنا تھا، وہ آپ نے خود پہلے ہی اپنے ہاتھ سے نکال دیا. اور بعض اوقات آپ چھوٹی سی چیز بچا لیتے، نہیں نہیں پھر پتہ نہیں مجھے کہیں سے ملے گی کہ نہیں، یہ تو میری اپنی زیادہ ضرورت ہے، یہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، یہ میں شیئر نہیں کر سکتا. اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ تو آپ نے بچا لی، لیکن دوسری طرف سے ایسی نکلی کہ اس سے کہیں گنا زیادہ نکل گئی. تو اس لیے جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اسے یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اسے کئی گنا کر کے لوٹائیں گے، اسے بڑھائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ اللہ کی راہ میں خصوصاً جہاد میں جب خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ مثلاً اسلحے پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، مثلاً مجاہدین کی ضروریات پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، مثلاً مجاہدین کے پیچھے ان کے گھر والوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، مثلاً دین کی تبلیغ کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں، کسی بھی شکل میں، خواہ کتابوں کی شکل میں، ٹرانسپورٹ کی شکل میں، کوئی بھی چیز جو آپ دین کی ترقی کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان پر آپ خرچ کر رہے ہیں نا. تو اب وہ جو مثلا جنگ پہ ایک شخص جا رہا ہے, آپ اس کو گھوڑا خرید کے دے رہے ہیں, آپ آج کے دور میں گھوڑوں سے تو جنگ نہیں تھے لیکن کئی جگہوں پہ آج بھی گھوڑا ضرورت ہوتا ہے. اسی 1400 سال پہلے کے کانٹیکسٹ میں ہی بات کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجاہد کو گھوڑا فراہم کر رہا ہے, سواری دے رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے پرسنل یوز کے لیے تو نہیں, وہ تو دین کے کام کے لیے دے رہا ہے. اب لینے والا کسی اس دباؤ میں اپنے آپ کو محسوس نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دینے والے تم اس کو نہیں تم مجھے دے رہے, میں قرض لے رہا ہوں تم سے, میرے نام پہ جو تم اس کو دے رہے ہو. تو لینے والا بھی انڈر پریشر نہ ہو کہ فلاں نے مجھے دیا اب میں اس کے احسان تلے دب گیا ہوں, اور دینے والا بھی اسے ان پرسن نہ دے یا اس کی ذات پر احسان نہ جتائے بلکہ وہ اللہ کو قرض سمجھ کے دے. یا اللہ یہ جو تیرے دین کے لیے میں نے دیا یہ دراصل تجھ کو دیا, اس کا صلہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کسی انسان سے نہیں چاہتا, اسی لیے اس کو قرض کہا گیا اور قرض حسنہ کہا گیا. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کہتے ہیں کہ یہ آیت جب اتری تو ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداح, دح دال ہے دح پھر دال الف ہے داح دح داح نام ہے, انہوں نے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے, اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے, حالانکہ اللہ کی ذات تو قرض سے بے نیاز ہے, اسے تو قرض نہیں چاہیے, وہ کیوں کہتا ہے مجھے قرض دو. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ قرض مانگ رہے ہیں اس طرح کہ تمہیں جنت میں لوٹائیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ابو الدحداح کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا اور اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے. آپ کو پتا کہ ایک درخت پر بھی کتنا پھل لگتا ہے اور 600 درختوں پر کیا کچھ لگتا ہوگا. اگر کوئی بھی آپ میں سے زمیندار ہے جاگیردار ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ ایک درخت کے پھل کی بھی کیا قیمت ہوتی ہے, اور پھر 600 درخت پھلدار درخت اور وہ زمین اللہ کی راہ میں قرض حسنہ کے طور پر دے دی. تو اس پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من غدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح, کہ کھجوروں کے بے شمار درخت اور کشادہ محلات ابو دحداح کے لیے تیار ہیں یعنی جنت میں, اس کے عوض بہترین محلات اور بہترین باغات ان کے انتظار میں ہیں. انہوں نے ایک دیا, اللہ کے ہاں کئی ایک ہیں ان کے لیے, کیونکہ ارشاد ہے نا کئی گنا بڑھا کے دے گا, اس لیے کہ اللہ بادشاہ ہے نا, مخلوق کی طرح نہیں معاملہ کرتا. ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ایک دیں تو جواب میں آپ کو 2 ملیں, بہت کم. لیکن 7 گنا یا 700 گنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا میں آپ کو لوٹایا جائے, مگر اللہ کے ہاں تو کئی گنا زیادہ. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا ایک چیز 700 گنا تک جاتی ہے, 700 گنا اس کا اجر ہے. عام خرچ کا بھی اجر ہے لیکن جو قرض حسنہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا اجر اور بھی بے پناہ. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس 2 باغات تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دو, یعنی اعتدال, گھر والوں کا بھی خیال رکھو اور دین کے لیے بھی وقف کر دو. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو الدحداح اپنے اس باغ کو جسے انہوں نے یہ سوچا کہ زیادہ اچھا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں دوں, اس کے دروازے پر گئے. اسی باغ کے اندر ان کا گھر تھا, ان کی بیوی اور بچے گھر پر ہی تھے, وہ دروازے سے باغ کے اندر تک بھی نہیں گئے اور وہیں سے پکارا اے دحداح کی ماں باہر آ جاؤ, میں نے اپنا یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے. تو ان کی بیوی نے کہا تم نے ابو دہدا بڑے نفع کا سودا کیا ہے. اور یہ کہہ کر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اس باغ سے باہر آ گئی. ہمارے ہاں کوئی ایسا فیصلہ کرے تو صحیح. دیکھیں پھر کیسی جنگیں عظیم ہوتی. اصل بات یہ کہ عورتوں کو بھی دین کا اتنا ہی شعور تھا جتنا مردوں کو تھا. جب دونوں کے اندر شعور ہوتا تو باہم تعاون زیادہ ہوتا ہے. یعنی اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ان کی اہلیہ جو تھی وہ کوئی جاہل عورت نہیں تھی. اگر کوئی اکھڑ جاہل بے سمجھ عورت ہوتی تو وہ بھی کیا کہتی کہ تم نے کیوں کیا, میں تو نہیں مان, میں تو نکلوں گی نہیں, تم جاؤ, میں تو یہی رہوں گی. یہ دین کے شعور پر دلیل ہے. اچھا پھر آپ ایک اور بات یاد رکھیے, جیسے آپ لوگ مثلاً کورس کر رہے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ یا گھر والے نہیں کر رہے, تو بہت سی عورتیں کمپلینٹ کر کیا کیا جائے, ہم تو یہ پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے, لہٰذا ہمارے اور ان کے خیالات میں بہت فرق پڑ رہا ہے, تو گھروں میں زندگی تنگ ہو رہی ہے, مشکل پڑ رہی ہے, اس کو کوئی حل بتائیں. آپ دیکھیں کہ تعلیم صرف کسی چھت کے نیچے بیٹھ کر ایک کلاس جمانے کا نام نہیں. آپ میسج کو کسی بھی دوسرے طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں. جو کچھ آپ نے یہاں پڑھا اسے باتوں باتوں میں گھر جا کر ڈسکس کر سکتے ہیں, اچھے انداز میں, نہ کہ ایک تقریر کے انداز میں یا ایک چڑھائی کے انداز میں کہ تم تو جاہل ہو کچھ نہیں جان, دیکھو کیا کیا غلط کام کرتے, میں تمہیں بتاتی ہوں, فتویٰ دیتی ہوں کہ اصل نیکی کیا ہوتی. تو اس طرح کون سنے گا؟ پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جو یہاں پڑھے ہیں اسے کہانی کے انداز میں بچوں کو ضرور سنانے کی کوشش کریں, کم از کم جو چھوٹے بچے. مثلاً یہ واقعات کل میں نے جا کے اپنے بچے کو کہانی کی شکل میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سنایا, یہ ترجمہ یہ بھی پڑھا تھا تھوڑا. تو آپ دیکھیں کہ کہانی اس طرح بنتی چلی جاتی کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور جو اصل میسج ہے وہ کنوے ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ بچوں کے حافظے میں لاشعور میں قرآن بیٹھ جائے گا, دوسرا یہ کہ جب آپ کچھ کریں گی تو وہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے, وہ آپ کے ہمدرد اور مددگار ہوں گے. تو اب نہ تو ابو دہدا کسی کلاس میں جا کے روز بیٹھتے تھے اور نہ ہی ام دہدا ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ موافقت کر رہی ہیں. وہاں طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مجلسیں ہوتی تھیں, لیکن جو شخص بیٹھتا وہ واپس جا کر دوسرے لوگوں کو وہ سنا دیتا, سکھا دیتا, بتا دیتا جو اس نے سنا ہوتا تھا. کیونکہ وہاں یہ قید نہیں تھی کہ آپ کے لیے عالمہ ہونا ضروری ہے جب آپ کسی کو تبلیغ کریں. ہم نے تو خود ساختہ اتنی شرطیں بنا رکھی ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کوئی دین کی بات ہی آگے نہ کرے جب تک اس کے پاس یہ اور یہ سرٹیفکیٹ نہ ہو. اب اس طرح تو دین پھیلنے سے رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں جہالت ہو گئی دین سے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہم کو نہیں معلوم, کیونکہ نہیں کیا پتا غلط ہی نہ ہو. ٹھیک ہے آپ پوری تفصیلات نہ بتائیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک چھوٹی سی چیز. صحابہ کرام میں سے جب مدینہ میں آئے تو آپ نے انصار اور مہاجرین کا رشتہ قائم کیا, اور طریقہ یہ تھا کہ مثلاً اگر زمینوں پہ کام ہے تو ایک دن مہاجر کرے گا, ایک دن انصار کرے گا, ایک ایک دن بانٹے ہوئے تھے. خود حضرت عمر کا دن بانٹا ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ جن کے وہ بھائی بنے تھے. اور باقاعدہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن جیسے حضرت عمر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, تو وہ جو کچھ سنا جانا وہ رات واپس جا کر اپنے انصاری بھائی کو بتا رہے ہیں. اگلے دن انصاری بھائی آئے ہیں, جو کچھ وہ سنا رات کو جا کر وہ ان کو بتا رہے ہیں. اس طرح علم پھیلا. بلے ہو انی بلو آیا, ایک بات سنی اچھی, غور سے سنو اور پھر جا کے دوسرے کو سنا دو. اور اس طرح پورا معاشرہ کیا بن گیا؟ دین کے رنگ میں رنگا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ پریکٹیکلی ناممکن ہے کہ ہر شخص ایک فارمل ایجوکیشن حاصل کرے, اور دین کی تعلیم اس طرح کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرح بہت فارمل بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا ٹارگٹ کیا؟ ہیومن مائنڈ اینڈ ہارٹ. اس کے اندر ہارٹ میں کیا اللہ کی محبت آئے, پیوریفیکیشن ہو, اور یہاں کی سمجھ استعمال کر کے ہم دین کو آگے بتا سکیں. اس کے لیے بہت قانونی جکڑ بندیاں اور بہت پابندیاں بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو جاتی. اچھا جناب، اب ایک اور بات ہے. الم ترى الى، کیا تم نے نہیں دیکھا طرف، الملأ، ملأ یہ لفظ قرآن میں بہت آئے گا آگے، اس کا معنی آج ہی سمجھ لے. ملأ کا مطلب ہوتا بھرنا، بھر دینا کسی چیز کو، اسم جمع ہے یہ، مراد ہے سرداروں کی جماعت، کسی قوم کے خاص اشراف، سردار، مشیر، قائد، وزیر، یعنی بڑے عہدوں پہ فائز لوگ. ان کو ملأ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ دوسروں کے دل اور نگاہ ہیبت اور روب سے بھر دیتے ہیں. الم تر الى الملا من بني اسرائيل، کیا تم نے دیکھا بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے کا. جیسے کہ میں نے آپ کو بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ بتائی تھی، اور اس میں نے ذکر کیا تھا کہ ان پر وقتاً فوقتاً دوسری قومیں حملہ آور ہوتی رہیں، یاد ہوگا آپ کو، یا بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں جو باتیں آپ کو بتائی. تو اس وقت 1000 سال قبل مسیح میں ان پر امالقہ کون ہے؟ قوم عاد کے بچے کچے لوگ. کہتے کہ بڑے کڑیے، لمبے چوڑے اور مضبوط قسم کے لوگ تھے. قوم عاد کے بارے میں آتا نا کہ اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم کے جن کی ماں نے دنیا میں کوئی اور پیدا ہی نہیں کی گئی. بہت زبردست قسم کے جسم، جسہ اور ذہنی صلاحیتوں کے مارے بڑی بڑی عمارتیں بنائی، بڑی ترقی کی انہوں نے. تو ان کے کچھ بچے ہوئے لوگ تھے، یہ آج کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں پھر سمود میں وہ بدل گئے، کچھ وہ ان کے باقی ماندہ تھے، پھر ایک کے بعد ایک جنریشن آتی رہی. بہرحال انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو دبا لیا، اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے. یاد ہے آپ کو ان کی ریاست دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک کیا تھی، یہودا، اور دوسری سامریا اسرائیلی. تو ان حملوں میں ان کی کچھ زمینیں چھن گئیں، کچھ علاقے چھن گئے. کہتے ہیں کہ اس دور میں ان کے نبی شموئل تھے، یا شموئل جن کو کہتے ہیں، وہ ان کے درمیان حکومت کرتے تھے. یاد رکھیں کہ گزشتہ اقوام کے پاس جو انبیاء آتے وہی ان کے حکمران بھی ہوتے تھے، گویا دین اور سیاست ایک جگہ جمع تھی، دو الگ الگ چیزیں نہ تھیں. جو نبی ہوتا وہی حاکم وقت بھی ہوتا. لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ بات محسوس کی کہ ہمیں کوئی ینگ لیڈرشپ جو زیادہ ولولہ انگیز ہو وہ دی جائے، تاکہ ہم اپنے دشمن سے اپنے علاقے چھڑا سکیں، ہم ان کے ظلم و ستم کو روک سکیں. اس کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ الم ترى الى الملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اس قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے، بنی اسرائیل نے، کس سے، اپنے نبی سے، کون سے، شموئل، یا ایک اور روایت میں شمعون بھی آتا ہے، جیسے شمع لکھتے ہیں نا، شمع کے ساتھ واو نون لگا دے شمع. وہ کسی نے کہا کہ شمع اسلامی نام نہیں تو کوئی نیا اسلامی نام ہے، بات یہ کہ شمع میں غیر اسلامی چیز کون سی ہے؟ جب ہم اسلام کانشیس ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہر چیز میں پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ نان اسلامک ہے. یاد رکھیں اسلام میں بڑی وسعت ہے، ہر چیز اسلامی ہے دنیا کی، سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ نان اسلامک ہے، اور وہ دیر آر فیو تھنگس، بہت تھوڑی ہیں وہ. یعنی ایک اصول یاد رکھیں کہ ہر چیز اسلامی ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اور اس میں وہ چیزیں غیر اسلامی ہیں جو اللہ نے بتا دی کہ یہ مجھے پسند نہیں. جیسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ساری جنت کیا تھی؟ حلال تھی، بس ایک درخت منع تھا. وہی ریشو یہاں بھی ہے، ساری زمین حلال ہے، اس کے اوپر نباتات حلال ہیں، حیوانات بھی بہت سے حلال ہیں، ہاں کچھ حرام ہے. یہ نہ کہو کہ اس میں وہ کھانے کے لیے نہیں بنے، کھانے کے لیے کچھ اور ہے وہی کھاؤ، شیر چیتا کسی اور کام کے لیے، ان کو رہنے دو ان کے مقصد کے لیے. اسی طرح باقی زندگی میں بھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو جب دین کی طرف آئے ہیں تو یہ مزاج نہ پیدا ہونے پائے کہ شاید ہم ہر چیز غلط کر رہے ہیں. نہیں، آپ بہت سی چیزیں آلریڈی صحیح کر رہے ہیں، صرف یہ کہ شعور نہیں کہ صحیح ہے یا غلط. تو اس میں صرف چند چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ٹھیک نہ ہو. مثلا آپ کی گفتگو کا ایک بڑا حصہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی 1% 2% جھوٹ ہو سکتا ہے، 1-2% غیبت ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. اب کیا ہے کہ اب آپ نے چپ کر روزہ نہیں رکھنا کہ بات نہیں کرنی کیونکہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے، کہیں غیبت نہ ہو جائے. نہیں، وہ کریں آپ، بس یہ کہ اس میں جھوٹ اور غیبت وغیرہ کو ایک طرف نکال دیں، جو اس میں گفتگو میں جو ناپسندیدہ حصہ ہے اس کو ایک طرف کر دیں. ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز ہیں، یا تو ہر بات بول دو یا چپ کر جاؤ، بات ہی کم کرو. ٹھیک ہے، کم کرنی چاہیے، بہت زیادہ بولنے سے زیادہ ہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑے تو بولنا بھی چاہیے. بعض اوقات ہم ایسے تقویٰ کا اظہار فرماتے ہیں اور ایسے سنجیدگی ظاہر کرتے ہیں کہ اچھی بھلی ہنسنے کی مجلس میں بھی ہم سنجیدہ بیٹھے رہتے ہیں، اور لوگ خوف کھا کے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے، کتنا ہم غلط کام کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا اصول کیا؟ الاصل فی الامور الاباحہ، کہ ہر چیز کی اصل جو ہے کہ مباح ہے، حلال ہے، جائز ہے، کرو، الا یہ کہ روک دیا جائے یہ نہیں کرنا، پھر وہ نہیں کرنا. اب یہاں پر یہ کہ ان کو بنی اسرائیل کے جو سردار تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہیں احساس ہوا کہ ان کی، یعنی جیسے ایک مجلس شورا ہوتی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے اپنے آپ کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے. تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے. اچھا، انہوں نے بادشاہت کا مطالبہ کیوں کیا جبکہ اس سے پہلے ان کے اپنے پاس حاکم موجود تھے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسری قوموں کی بادشاہت سے متاثر تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جن ملکوں میں بادشاہت ہے وہاں امن ہے، وہاں سکون ہے، تو شاید ہمارے مسائل کا حل بھی کسی بادشاہ کے پاس ہو، لہذا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ آپ چن کے مقرر کر دیجئے. نقاتل فی سبیل اللہ، اس بادشاہ کی سربراہی میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. اب نبی کی موجودگی میں ایک اور بادشاہ کا ہونا بظاہر تو ایک عجیب بات لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی جو خود حاکم بھی تھے، ان کی غصت دیکھیے کہ وہ اس پر نہ ناراض ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی کسی غصے کا اظہار کیا، بلکہ ان کا یہ مطالبہ مان لیا، بس ایک چیز کو واضح کیا، فرمایا قالا هل اسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. هل کیا اسيتم امید کی جا سکتی ہے تم سے کہ ان كتب عليكم القتال کہ اگر تم پہ جنگ فرض کر دی گئی، الا تقاتلوا کہ تم جنگ ہی نہیں کرو گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور جہاد فرض کر دیا گیا اور تم پھر تو اب ہم نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں کہا ان سے؟ اس لیے کہ یہ تجربے سے ثابت تھی یہ بات ان کی قوم میں کہ وہ جو کہتے تھے وہ کر کے نہیں دیتے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ تم دعوے تو بڑے کر رہے ہو، کرو گے بھی صحیح. یاد رکھیں کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو ان کے قول فعل میں بڑا تضاد آ جاتا ہے، افراد میں بھی اور قومی سطح پر بھی. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور سب اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. کہا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ تم جنگ نہ کرو،